الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
صدق الله العظيم. رمضان المبارک کے مہینے کی آمد آمد ہے اور ممکن ہے کہ آج پہلی تراویح ہو جائے، اس لیے اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. یہ مہینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کلام الہی کو نازل کرنے کے لیے بھی چونکہ برکت والا کلام ہے تو اس مہینے کا انتخاب کیا گیا. برکت والے مہینے کے لیے، برکت والی کتاب کے لیے برکت والے مہینے کا. اور کہیں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مہینے کے بارے میں، فتحت ابواب السماء. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کہیں پر یہ الفاظ ہیں کہ فتحت ابواب الرحمہ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور دراصل تینوں ہی کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، جنت کے بھی کھل جاتے ہیں اور رحمت کے بھی کھل جاتے ہیں. تو یہ لوٹ کا مہینہ ہے، اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا. وجہ اس بیان کرنے کی اور خطاب کی یہ تھی کہ یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کا کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزر جائے، لہذا تمام اہم اہم اعمال اس خطبے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. یا ایها الناس قد اضل لکم شہر مبارک، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر. بار بار مہینے کا تکرار ہو رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے اپنا، جو عظیم مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. اور وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. دن کے روزوں کو، دن کی عبادت روزہ رکھنا اور رات کی عبادت الگ، وہ تراویح میں قرآن سننا یا سنانا، دن اور رات دونوں میں عبادت مشروع قرار دی گئی. تو فرمایا کہ دن کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا، رات کے قیام کو یعنی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا ہے. ثواب کی چیز سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کر لیا تو ثواب ہے، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ سنت موقعہ ہے تراویح، اس کا چھوڑنا گناہ ہے بلا عذر کے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی نے اگر 6 روزہ تراویح پڑھ لی، 5 روزہ پڑھ لی تو چھٹی نہیں ہو گئی اس سے، بلکہ اب تو 3 روزہ اور 4 روزہ بھی تراویح ہوتی ہے. وہ یعلمون، ابھی ہمیں آتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا، یعلمون اور تعلمون والی تراویح ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور ان تراویح کا جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں کہ پیچھے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور جب کوئی رکوع ہوا تو جلدی سے دوڑ کر رکوع میں چلے گئے. تو بھائی ایسی تراویح پڑھنے سے، اول تو یہ تراویح پڑھنا اس طرح ٹھیک بھی نہیں، اور اس طرح تراویح پڑھ لینے سے چھٹی بھی نہیں ہو جاتی. چاند دیکھ کر اگلے چاند کے نظر آنے تک تراویح ہے, وہ پڑھنی پڑے گی. اس لیے 10 روزہ کسی نے پڑھ لی, 15 روزہ, 6 روزہ, 5 روزہ, تو وہ بھی اس کو بھی آخر تک تراویح پڑھنی, اس کے لیے بھی سنت موقعہ ہے, چھوڑ دے گا تو گناہ ہوگا. لہذا شروع سے ہی ایسی جگہ تراویح پڑھنے جہاں چاند دیکھ کر شروع کی جائے اور چاند ہی پر ختم ہو اگلے چاند پر, وہ ایسی تراویح 29 روزہ. میں تو عرض کرتا ہوں 27 روزہ بھی پڑھنا جائز تو ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن یہ جو 2-3 دن بچ جاتے ہیں اس میں سستی آ جاتی ہے. اس لیے 27 روزہ سے بھی بہتر یہ ہے کہ 29 روزہ ہی کہیں پڑھ لیں. تو فرمایا کہ وجعل قیام لیلہ تطوعا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب کی چیز بنایا, سنت موقع بنایا ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ, جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر لی, کوئی بھی نیکی کر لی, تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو. اور فرض کا تو یہ درجہ ہے کہ اگر ایک فرض نماز کسی نے قضا کر دی, ساری زندگی نفلیں پڑھتا رہے, یہ ایک فرض کے درجے کو یہ نفل نہیں پہنچ سکتے. جو ایک فرض سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ ساری زندگی نفلیں پڑھنے سے نہیں حاصل ہوتا, یہ فرض کا درجہ ہے. یہی حال روزے کا ہے. ایک ہے رمضان کا روزہ جو فرض ہے, اور ایک ہے نفلی روزہ. ایک آدمی ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تب بھی وہ رمضان کے ایک فرض کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, کہ اس ایک رمضان کے روزے سے جو فرض ہے اس سے جو اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی ہے وہ ساری زندگی کے نفلی روزوں سے نہیں ہو سکتی. تو اب اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما کیا رہے ہیں. جو اس مہینے میں کوئی ایک نیکی کر لے, یعنی نفلی کام کر لے, اس نے تلاوت کر لی, تسبیح پڑھ لی, کوئی ایک نیک کام کر لیا, کوئی نیکی انجام دی اس نے, تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا. ومن ادا فریض وطن فی کان کمن ادا سبعین فریض وطن فی ما سواہ, اور جو اس شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کر لے, مثال کے طور پہ ایک فرض نماز پڑھ لی, تو یہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں. اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, صبر کا مہینہ ہے. اور صبر میں آج کرتا ہی رہتا ہوں, صبر یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے. صبر کی 3 قسمیں ہیں, نیکیوں پر جمنا, گناہوں سے رکنا, اور شدائد پر, مصیبتوں پر, ناموافق حالات پر کو ان حالات کو برداشت کرنا, یہ صبر ہے. یہ 3 چیزیں مل کر صبر بنتی ہیں. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ بڑا, اس کا مطلب بڑا عظیم ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کے معنی جمنے کے ہیں, صبر یصبرو کے معنی جمنے کے ہیں, جمے رہنے کے ہیں. یعنی گناہوں جم کر گناہوں سے بچنا, اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنا, یہ صبر ہے. اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ جم کر نیکیوں میں لگے رہنا, یہ بھی صبر ہے. اور برے حالات پیش آ جائیں تو ان میں اللہ ہی کے رہنا, کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالنا, ناشکری کے اعمال یا ناشکری کی باتیں نہ کرنا, یہ صبر ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم نیکیوں کی عادت ڈالنا چاہتے ہو تو رمضان میں ڈال لو, جمے رہو نیکیوں پر. رمضان میں تمہیں 11 مہینے اللہ تعالیٰ جمائے رکھیں گے. گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو رمضان میں خوب اہتمام کر کے گناہوں سے بچ جاؤ, اللہ 11 مہینے تمہیں ان گناہوں سے محفوظ رکھیں گے جن سے تم رمضان میں بچتے ہیں. اور ناموافق حالات پیش آ جائیں, اب طبیعت پر یہ چیز گراں گزرتی ہے, یہ آسان نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا, یہ بھی آزمائش ہے, اس میں جمع رہے آدمی, یا اور کوئی آزمائش آ جائے, مشکل آ جائے, اس میں جمع رہے, ناشکری کی بات نہ کرے, ناشکری کا عمل نہ کرے, رمضان میں اس کا اہتمام کر لے. تو فرمایا وہ ہوا شہر الصبر, یہ جمنے کا مہینہ ہے, جمے رہو نیکیوں پر اور جمے رہو گناہوں سے بچنے پر اور جمے رہو مصیبتوں کو برداشت کرنے پر. اس کا بدلہ کیا ہے؟ والصبر ثواب الجنہ, صبر کا بدلہ جنت ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک آدمی صبر کے ساتھ روزہ رکھے, جمع رہے نیکیوں پر, گناہوں سے جم کر بچتا رہے, اہتمام سے بچتا رہے, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ صوم یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. جب اللہ بدلہ دیں تو وہ اللہ اپنے شایان شان دیں گے, اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دیں گے. اسی لیے روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ میں دوں گا, کیونکہ اس نے میرے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا. اور ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کا جو اجر ہے وہ تو بغیر حساب و کتاب, اس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں. صبر کرنے والوں کا بدلہ, اس کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب ہے, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائیں گے. اور یہاں پر بھی یہی فرمایا بس صبر و ثواب الجنہ, صبر کا بدلہ جنت ہے. اور چونکہ روزے میں بھی آدمی صبر کرتا ہے, جو حلال چیزیں ہیں وہ بھی حرام کر دی گئیں, جن کو 11 مہینے استعمال کیا اب وہ بھی حرام ہے, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, یہ صبر ہے, بہت بڑا صبر ہے. آدمی گھر میں اکیلا ہے, گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, نظر بھی آ رہی ہیں, بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, مگر نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے, اس لیے کہ روزے سے, یہ صبر ہے, صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو فرمایا اس کا بدلہ جنت ہے. اور اس کو بعض محدثین فرماتے ہیں, اس روایت کو یوں بھی پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزا بھی, اگر یہ مطلب لیا جائے, اس طرح پڑھا جائے تو معنی تو اس سے بھی بڑھ کر نکلتے ہیں, کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں, اللہ خود اس کا بدلہ ہے. وہ مجھے یاد آیا کہ ایاز سے جو محمود کا غلام تھا, ایاز, اس سے سب وزرا جلتے تھے کہ محمود غزنوی نے اس کو اتنا قریب کر رکھا ہے, بہت جلتے تھے کہ ہم وزیر ہیں اور یہ غلام ہے, پھر بھی یہ ہم سے زیادہ قریب ہے, ہم اتنا قریب نہیں ہیں. تو ایک دن محمود نے یہ کہا کہ دربار میں اس وقت جو بھی ہے, جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو کسی نے کسی باندی پہ ہاتھ رکھا, اور کسی نے جواہرات پہ ہاتھ رکھا, کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا, ایاز کھڑا رہا. مولانا روم مثنوی میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں, سارے بزرا نے جن چیزوں پہ ہاتھ رکھا وہ ان کی ہو گئی, اس لیے کہ محمود نے کہا تھا, بادشاہ نے کہہ دیا تھا جو چیز جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہو گئی. ایاز جب کھڑا رہا تو محمود نے سب کے سامنے, بزرا کے سامنے پوچھا کہ تم ایاز تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا؟ کہ ہاں میں بات پہ قائم ہوں اپنی. تو ایاز نے فوراً اپنا ہاتھ محمود غزنوی کے اوپر رکھ دیا کہ میں آپ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوں, آپ میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا ہی ہو گیا, یہ خزانے آپ ہی کے تو ہیں. تو اسی طرح روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، اگر اس کو اس طرح پڑھا جائے جیسے محدثین نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے. اور آگے فرمایا کہ یہ مومنوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الْمُعَاسَاتِ، غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، یعنی غربا کے ساتھ اور رشتہ داروں میں جو مستحقین ہوں ان کو دیکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینے میں بھی ان کو پہل کرنی چاہیے، جو پڑوسی ہوں رشتہ دار ہوں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے، میں یہ نہیں کہتا کہ سب مدرسے میں لا کے زکوٰۃ دیں، جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ دیکھیں پڑوس میں کوئی مستحق ہے زکوٰۃ کا، رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو اس کو دے دیجئے، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر مدرسہ اس کے لیے بہترین مصرف. اور آگے فرمایا کہ وشہر فی یزاد رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ بھی بہت معنی دار جملہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک باطنی رزق جو اللہ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کو عطا ہوتا ہے، یہ باطنی رزق وہ ہوتا ہے جس کی برکت سے ان کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، یہ بھیک اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، نیک اعمال پر عمل کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جانا، یہ باطنی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے ہر ایمان والے کو اس کے ظرف کے مطابق عطا ہوتا ہے. اور ایک ظاہری رزق ہے یعنی دنیا کے اسباب وغیرہ. تو فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ باطنی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، ظاہری رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں افطار کرا دے کسی کو تو اللہ سبحانہ و تعالی افطار جس کو کرایا ہے اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو عطا فرما دیں گے، افطار کرانے والے کو، اور اس افطار کرنے والے کے روزے سے کچھ اس کے ثواب سے لے کر اس کے ثواب میں نہیں ڈالا جائے گا. من غیر ان ينتقص من اجره شيء، یہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ اس روزے دار کے روزے میں اس کے ثواب سے لے کر اس کے ثواب میں نہیں ڈالا جائے گا افطار کرانے والے، بلکہ اس کو الگ اجر ملے گا، اس کو الگ اجر ملے گا. تو صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک اتنی وسعت پاتا ہی نہیں کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیں، تو ہم کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ ثواب جس کا ذکر ہوا یہ تو اللہ تعالی ایک دودھ کا گھونٹ پلا دینے پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یا ایک لسی کا گھونٹ پلانے پر، یا پانی کا گھونٹ پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. ہاں جو پیٹ بھر کر کھلا پلا دے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے قیامت کے دن ایسا پانی پلائیں گے، سقاہ اللہ من حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ وہ اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے، تو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا پلا دے، یہ اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ عجیب عجیب چیزیں کھولتے ہیں. ایک دفعہ وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب اسیر مالٹا، ان کا کہیں جانا ہوا نہر کے کنارے، تو حضرت نے اپنا لباس اتارا، نیچے پاجامہ پہنے رہے، کرتا وغیرہ اتار دیا اور نہر میں اترے، پھر نہر میں اتر کر وہ پاجامہ بھی اتار کے دے دیا باہر اور سارا جسم پانی میں، پھر پانی لے کر بسم اللہ پڑھ کے تین دفعہ پانی پیا اور پھر کچھ دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے پانی میں کھڑے ہو کے، پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے لوگوں سے شاگردوں سے فرمایا یہ عمل کیوں کیا میں نے، یہ کیا عمل ہے؟ فرمایا کہ اگر میرا لباس حرام کا تھا بھی یہ جو میں نے اتارا ہے تو اب جو لباس ہے یہ حلال کا ہے، اس لیے کہ پانی ہے یہ لباس حلال ہے، بالکل حلال لباس، اور تھوڑا سا پانی میں نے پی بھی لیا تو یہ حلال غذا میں نے پیٹ میں پہنچا لی، اور اب میں دعا کر رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا لباس حرام ہو، اس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اب تو یہ لباس حلال کا اور یہ جو پینا میں نے غذا لیا یہ بھی حلال کی، اب میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اس میں قبولیت کی امید ہے. یہ اہل اللہ پر عجیب عجیب باتیں اللہ کھولتے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے اس حدیث پر بھی عمل کا طریقہ بتا دیا کہ گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ ہے، جس کے پیسوں سے افطاری آتی ہے، اس کو چاہیے کہ گھر جو جب افطار کرنے بیٹھے تو مالک بنا دے سب کو، افطار کا حصہ لگا کر مالک بنا دے کہ بھائی تم اس کے مالک ہو گئے، اور اب جب افطار ہو جائے، اذان ہو جائے تو سب ایک دوسرے کو کھلائیں، تو سب نے گویا ایک دوسرے کو روزہ افطار کرا دیا، کیونکہ گھر کے سربراہ نے مالک بنا دیا کہ بھائی آپ اس افطاری کے آپ مالک ہیں، اس پلیٹ میں جو ہے اس کے آپ مالک ہیں، بس تھوڑا تھوڑا سب نے ایک دوسرے کو دے دیا. یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب ہم روز لے سکتے ہیں اگر یہ طریقہ اپنا لیں. اور یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غربا کو بھول جائیں، بس اس طرح یہی طریقہ اپنائیں، بس غربا کو رہنے دیں، یہ طریقہ یہ بھی ٹھیک نہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے. اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، مستحق ہے، اس کو روزہ افطار کرایا جائے. تو فرمایا کہ یہ جو روزہ افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ میرے حوض سے، سقا اللہ من حوضی لا یظما حتا یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پھر پیاس نہیں لگے گی. اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، شروع کے 10 دن، درمیان کے 10 دن مغفرت ہیں، اور آخر کے 10 دن عتق من النار، یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں. اور آگے فرمایا کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ له واعتقہ من النار، کہ جو اپنے ملازم کے بوجھ کو اس مہینے میں ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں. اس تھوڑے سے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور جہنم سے آزاد بھی فرما دیتے ہیں. یہ مملوک کا لفظ، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے غلام ہی مراد ہوگا، اس سے ملازم بھی مراد ہے. آج کل کے ملازم ہیں، ماتحت ہیں، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس عمل کے بدلے میں مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ملازم ہیں، گھر میں کام کاج کرنے والی عورتیں آتی ہیں، عورتوں کو بتانا چاہیے گھر کی کہ بھائی اب تھوڑا سا کام ان کا ہلکا کر دو، کچھ کم کام لو، وہ کام اپنے ذمے لے لو تھوڑا سا. تو یہ سستا سودا ہے بہت، جہنم سے آزادی مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے اتنے سے عمل کی وجہ سے، تو یہ بہت سستا سودا ہے. ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ عرض کرنی ہے. اچھا، پہلے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ عمل کریں کہ اب یہ جمعے کے ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، 2 رکعت نماز ہم صلاۃ حاجت پڑھ لیں، سب حضرات پڑھ کے جائیں اور دعا مانگ لیں. اگر صلاۃ حاجت کی دعا یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اردو میں ہی مانگ لیں دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا همّا إلا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ حاجت پر پڑھا کرتے تھے. اگر یہ یاد نہ ہو تو صرف 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں، اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ رمضان المبارک اپنی مرضی کے مطابق گزروا لیجئے. یہ بھی تو ہماری حاجت ہے, یہ بھی تو ضرورت ہے کہ رمضان اللہ کی مرضی کے مطابق ہم گزار لیں. جب تک اللہ سے نہیں مانگیں گے, اللہ کی توفیق نہیں ملے گی, ہم خود کتنا ہی سوچ لیں کہ میں اتنی تلاوت کروں گا, فلاں فلاں گناہ سے میں توبہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا اللہ کے دربار سے. تو سب سے پہلے تو ہم اللہ سے منوائیں, اللہ سے قبول کروائیں. تو دو رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا کر لیں کہ اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی مرضی کے مطابق گزروا لیں, گناہ چھوڑنے کی توفیق اور توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے, ہمت دے دیجئے تاکہ میں پورے 11 مہینے گناہ سے بچتا رہوں. جو رمضان میں بھی گناہ سے نہ بچ رہا ہو وہ اپنے آپ کو 11 مہینے کے لیے تباہ و برباد کر رہا ہے. سیدھی بات یہ ہے, رمضان کے اندر بھی وہ بد نظری کرے, ٹی وی دیکھنے سے رمضان میں بھی باز نہ آیا, زبان کے گناہوں سے رمضان میں بھی باز نہ آیا, رمضان میں بھی کانوں کے گناہ اس نے نہ چھوڑے, گانے سننے نہ چھوڑے, غیبت نہ چھوڑی اس نے, تو یہ 11 مہینے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ خالی رمضان کی بات نہیں ہے صرف, اس لیے صلاۃ حاجت پڑھیے, دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیے کہ اللہ یہ اپنی مرضی کے مطابق رمضان گزروا دیجئے. بہت رمضان گزر گئے بھائی, بہت گزر گئے, ہم تبدیل نہیں ہوئے, بس آتا ہے رمضان گزر جاتا ہے, تراوی بھی پڑھ لیتے ہیں, روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, مگر وہ تبدیلی جو آنی چاہیے. کیا ہماری گھر کی زندگی تبدیل ہو گئی؟ کیا ہم شرعی پردہ کرنے لگے؟ زبان کے گناہوں سے ہم بچ گئے؟ بد نظری ہم نے چھوڑ دی؟ ممانی چچی اور تائی سے ہم پردہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بھابھی سے اور جیٹھ اور خالو اپنی جو جن کے وہ خالو ہیں جن بچیوں کے ان سے پردہ کرتے ہیں, یا پھوپا جن بچیوں کے ہیں ان سے پردہ کرتے ہیں؟ تراوی پڑھ رہے ہیں رمضان میں, اعتکاف بھی کر رہے ہیں, عمرے پہ بھی جا رہے ہیں, مگر یہ گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ بہت رمضان گزر گئے, کچھ بھروسہ نہیں موت کا, کب آ کر پکڑ لے موت. بھائی توبہ کیجئے, اللہ سے مانگیے کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق رمضان گزروائیں. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ شہر میں اس وقت تقریباً 24-25 مقامات پر اور اکثر شادی ہالوں میں تراوی کا اہتمام کیا گیا. ایک تو اور پھر وہ تراوی ایک تو تراوی شادی ہال میں ہو رہی ہے جہاں پہ موویاں بنتی ہیں اور گانے بجتے ہیں, جو کچھ آپ کو, اور بے پردگی ہوتی ہے, بدتمیزی, طوفان بدتمیزی ہوتا ہے ان جگہوں پر. میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے وہاں تراوی پڑھنا یہ, لیکن بہرحال جگہیں ایسی ہی ہیں جہاں پر یہ غلط کام ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو فرض نماز ہے وہ بھی وہیں ہوگی, تو مسجد سے آدمی کٹ گیا. یہ جو مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنا, مسجد سے, یہ مسجدوں کا مقصد کیا رہا پھر؟ تو جماعت کی نماز بھی وہیں ہوگی, تو یہ فرض نماز کو مسجد سے کاٹا جا رہا ہے. اور پھر تراوی ہوگی, اس کے بعد تراوی کے بعد کوئی ڈاکٹر صاحب ہوں گے اور انجینئر صاحب ہوں گے, وہ درس قرآن دیں گے. کوئی ڈاکٹر ہوں گے, فلاں ڈاکٹر صاحب, فلاں انجینئر صاحب, یہ درس قرآن دیں گے. یہ 24-25 مقامات پر, جو میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں, یہ ہو رہا ہے. میں آپ سے ایمانداری سے پوچھتا ہوں, ایمانداری سے, ایک آدمی اگر انگریزی زبان پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو اور وہ ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لے, انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیں اس نے, ڈاکٹری کی کتابیں, میڈیکل کی کتابیں پڑھ لیں, کیا میڈیکل والے اور انجینئرنگ یونیورسٹی والے اس کو مانیں گے کہ آپ مکمل انجینئر ہیں یا مکمل ڈاکٹر ہیں؟ وہ کہیں گے بے شک آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی, مگر چونکہ آپ نے ماہر اساتذہ کے پاس آ کر باقاعدہ ماحول میں رہ کر, انجینئرنگ کالج یا میڈیکل کالج میں رہ کر آپ نے حاصل نہیں کیا یہ علم, یہ فن حاصل نہیں کیا ہے, آپ نے محض اپنے مطالعے سے یہ کر لیا, لہذا ہم آپ کو ڈاکٹر اور انجینئر نہیں مانیں گے. یہی ہوتا ہے, دنیا کا اصول یہی ہے. جب ایسی بات ہے کہ کوئی انگریزی زبان پر عبور حاصل کر کے ڈاکٹر اور انجینئر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اگر وہ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے, میڈیکل کی کتابیں پڑھ لے, انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لے, تو قرآن و حدیث اتنے لاوارث ہیں کہ محض عربی کی معمولی سی شدھ بدھ حاصل کر کے کوئی مفسر بن جائے. یہ قرآن و حدیث اتنے لاوارث ہیں. یہ ایک گمراہی ہے جس کی طرف امت کو لے جایا جا رہا ہے. یاد رکھیے گا ورنہ اس بات کا جواب دیں مجھے کہ یہ جب ڈاکٹر اور انجینئر تسلیم نہیں کیا جاتا محض انگریزی زبان پر عبور حاصل کر کے, اپنے مطالعے سے میڈیکل کی کتابیں پڑھ لیں یا انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیں, اسی طرح عربی میں معمولی شدھ بدھ, اور اس سے بھی غضب یہ کہ بعض لوگ تو صرف ترجمہ پڑھ کر قرآن درس قرآن دے رہے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا, اور کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہاں بھول یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, لِلذِّكْرِ, ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان فرما دیا. اس لفظ سے, لِلذِّكْر سے ہی پتہ چل گیا کہ قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں. ایک وہ آیات جن میں نصیحتیں بیان کی گئی ہیں, نصیحت کی باتیں ہیں, یا جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے, یا کوئی سبق آموز واقعہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, بہت سے واقعات ہیں قرآن کریم میں. تو واقعات ہوں یا نصیحت کی باتیں ہوں, سیدھی سادھی کوئی نصیحت ہو, یا جنت اور دوزخ کے مناظر بیان کیے گئے ہوں قرآن میں تاکہ آدمی نصیحت حاصل کرے, یہ چیزیں تو آسان ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. آدمی, عام آدمی بھی ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ لفظ ذکر سے یہ مراد ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا. اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جن میں عقائد بیان کیے گئے ہیں, عقیدہ, کوئی عقیدہ بیان کیا گیا ہو, یا احکام اور قوانین بیان کیے گئے ہوں, یا علمی مضامین پر وہ آیت مشتمل ہو, اس کو سمجھنا یہ بغیر قرآن و حدیث کے سمجھے ہوئے اور بغیر ماہر اساتذہ کی صحبت اٹھائے ہوئے کافی نہیں ہے اور جائز ہی نہیں ہے. آپ یہ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھ لیجئے. فضائل قرآن میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ جن کی کتاب جہاں جہاں جماعتیں جا رہی ہیں وہ پڑھتی ہیں, اس کے اندر فضائل قرآن میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ تفسیر کرنے کے لیے 15 علوم کا جاننا ضروری ہے. جو اس میں ماہر نہیں ہے اس کو جائز ہی نہیں تفسیر کرنا. اور یہ ڈاکٹر اور انجینئر تو قرآن پڑھنا صحیح نہیں جانتے, قرآن کوئی اور پڑھتا ہے یہ تفسیر کرتے ہیں بعد میں, تراوی کوئی اور پڑھا رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب پھر تفسیر کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب سے کہا جائے کہ سرفی نابی ذرا ترکیب کر کے بتائیے اس آیت کی, فاعل اور مفعول کون سا ہے, صفت کون سی ہے, تو بتا نہیں سکیں گے. یہ ملہ ہی بتائے گا جس نے مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے, یہ ڈاکٹر اور انجینئر صاحب یہ بتا نہیں سکتے. تو ان کو تفسیر کرنے کا حق کہاں سے ملا؟ تو بھائی ذرا سوچ سمجھ کر چلیے, علماء سے جڑ کر رہیے. یہ ڈاکٹر اور انجینئر کہیں اور لے کے جا رہے ہیں آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاتقان کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, قرآن سیکھا ہے, اور ان کے دو کے نام بھی لیے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, اور اگلی 10 آیتیں اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ان 10 آیتوں کے متعلق جو عملی باتیں ہیں اور جو علمی باتیں ہیں وہ سب کچھ ہمارے, عملی باتیں ہمارے عمل میں نہ آ جائیں, علمی باتیں ہمارے علم میں نہ آ جائیں, اس وقت تک ہم اگلی 10 آیتیں حضور سے نہیں سیکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی 8 سال کے طویل عرصے میں انہوں نے صرف سورہ بقرہ یاد کی ہے. کیا وجہ ہے 8 سال کے طویل عرصے کے اندر؟ ہمارے ہاں تو 3 سال میں حافظ بن جاتا ہے پورے قرآن کا. حضرت عمر نے 8 سال میں صرف سورہ بقرہ یاد کی تھی. حضرت انس فرماتے ہیں جو ہمارے درمیان سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یاد کر لیتا تھا ہماری نظروں میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا تھا. وجہ اس کی یہی ہے کہ 8 سال میں ہر وہ آیت جس کا جو اس کی علمی باتیں اور عملی باتیں عمل میں نہ آ جائیں, علمی باتیں علم میں نہ آ جائیں, اس وقت تک آگے ہی نہیں بڑھے. اس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 سال میں سورہ بقرہ حفظ کیے. اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بس مطلب یہ ہے کہ استاد کی صحبت, ماہر استاد کی صحبت, اور پھر یہ ان باریکیوں کا خیال کرنا, صرف عربی جاننا ضروری تھوڑی ہے, عربی جاننے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بچ کر رہیے, میری گزارش یہی ہے, ورنہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.